إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم بصير. صلوات الله محمد. سورہ حجرات کی آیہ کریمہ، جس میں ایک طرف فضیلت کے غلط معیاروں کی نفی کی جا رہی ہے اور دوسری طرف فضیلت اور کرامت کے صحیح معیار کو پہچانوایا جا رہا ہے. نفی اس بات کی جا رہی ہے کہ کوئی خاندان کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر اپنے آپ کو بافضیلت نہ سمجھے، بلکہ یہ سب صرف تعارف و پہچان کے لیے ہے اور تمہاری آئیڈنٹیٹی کے لیے ہے. اس کی قرآن نفی کر رہا ہے اور فضیلت کا صحیح معیار بتا رہا ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں باتقوا ترین فرد ہے وہ اللہ کے نزدیک محترم ترین ہے. عرض کیا گیا کہ تقوی ام الفضائل ہے، بہت سارے فضائل انسان میں پیدا ہوتے ہیں، بلکہ تمام فضائل انسان میں پیدا ہوتے ہیں تو تقوی کی وجہ سے. یعنی تقوی ایک طرف انسان میں فضائل پیدا کرنے کی طرف سفر طے کرا رہا ہوتا ہے، دوسری طرف تقوی انسان کو رذائل سے روک رہا ہوتا ہے، رذیلتوں سے محفوظ کر رہا ہوتا ہے. تقوی ایک محفوظ قلعہ ہے انسان کے لیے کہ جس قلعے میں آنے کے بعد انسان ہر طرح کی رذیلتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس قلعے کی دیواریں وہی احکام الہی ہیں کہ جتنا احکام الہی انسان اپناتا چلا جائے گا اتنی تقوی کے قلعے کی دیوار مضبوط ہوتی چلی جائے گی، دشمن کے حملے ناکام ہوتے چلے جائیں گے. دشمن چاہے نفس کی شکل میں ہو، چاہے شیطان کی شکل میں ہو، چاہے ظاہری دشمن ہو، چاہے باطنی دشمن ہو، یہ دشمن حملہ کر رہا ہے، انسان کے اوپر انسان کو حفاظت چاہیے ہے، حفاظت کا جو قلعہ ہے وہ ہے تقویٰ، اور اس قلعے کی دیواریں ہیں احکام الہی کی پابندیاں، اخلاقیات، اخلاق، اعتقادات، احکام، یہ سب تقویٰ کے قلعے کی دیواریں ہیں. یہ دیوار جتنی مضبوط ہوگی اتنی زیادہ تقویٰ قوی ہوگا، جتنا تقویٰ قوی ہوگا اتنی انسان رذائلتوں سے اور رذائل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، اور رذائل سے محفوظ رکھنے کی صورت میں ہی انسان فضیلتوں کا سفر طے کر سکتا ہے، یعنی رذائل کے ساتھ فضائل کا سفر طے نہیں ہو سکتا، رذیلتوں کے ساتھ فضیلتوں تک انسان نہیں جا سکتا. اسی لیے جو رذائل کے حقدار لوگ ہیں اور صاحبان رذائل ہیں ان سے برات اور بیزاری لازم ہے تاکہ انسان فضیلتوں کا سفر طے کر سکے، اور اسی طریقے سے صاحبان فضائل سے محبت اور تولا لازم ہے تاکہ ان کو دیکھ دیکھ کر انسان فضیلتوں کا سفر طے کر سکے. یعنی صاحبان رذائل سے بیزاری، تبرع، برات، چاہے وہ کفر کی شکل میں ہو، چاہے وہ شرک کی شکل میں ہو، چاہے وہ نفاق کی شکل میں ہو، چاہے وہ اخلاقی بیماریوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ اعتقادی و سوشل و اجتماعی بیماریوں کی شکل میں ہو، یہ ساری رذیلتوں سے اور رذیلتوں کے ساتھ ساتھ جو رذائل کے وارث ہیں، جو صاحبان رذائل ہیں، ان سے بیزاری اختیار کرنا لازم ہے تاکہ انسان فضائل کا سفر طے کر سکے، فضیلتوں کا سفر طے کرے. اور ہاں، اس سفر کو طے کرنے میں صاحبان فضائل کو اپنا نمونہ عمل بنا کر، اسی لیے ان کی محبت بھی لازم قرار دی گئی. انبیاء سے لازم ہے محبت، اولیاء سے لازم ہے محبت، اہل بیت علیہ السلام سے لازم ہے محبت، ان کی راہ پر چلنے والوں سے محبت لازم، مومنین سے محبت لازم ہے. بہت ساری روایتیں ہیں جو آ کر انسان تاکید جو بہت زیادہ کرتی ہیں وہ یہ کہ اہل ایمان سے محبت کی جائے. بعض روایتیں میں پہلے پیش بھی کر چکا ہوں، یعنی ان سے بھی اللہ کے لیے محبت، چونکہ ساری فضیلتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات سے جتنے بھی فضائل یہاں پر نظر آتے ہیں، انبیاء اور اولیاء اور ائمہ اور ان کے وارثوں کے پاس جتنے فضائل نظر آتے ہیں ان سے محبت لازم ہے تاکہ انسان فضائل کا سفر آسانی سے طے کر سکے. چونکہ راہ میں رکاوٹیں بہت ہیں، مشکلات بہت زیادہ ہیں، دشواریاں ہیں، شیطان طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، لہٰذا نمونے اگر انسان کے سامنے ہوں تو یہ سفر طے کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ نے اپنے بات کے لیے بھی محبت اہل بیت کو لازم قرار دیا تاکہ ان کی محبت کے ذریعے سے ان کے نمونوں کو انسان پہنچانے، پہچائے، پہنچانے، اور اس کے ذریعے سے فضیلتوں کا سفر آسانی سے طے کر سکے. معاشرے کو، انسانی معاشرے کو جو اصلی کام کرنا ہے وہ ہے فضائل کا سفر طے کرنا، یعنی فضیلتیں اپنانا، فضیلتوں تک پہنچنا، باقی ساری چیزیں ذریعہ ہیں، سب ذریعہ ہیں. پیٹ کو رکھا گیا، شکم رکھا گیا، خواہشات رکھی گئیں، کمانا، کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ سب کچھ رکھا گیا تاکہ ان سارے ذریعوں سے انسان اصل میں ایک فضائل کا سفر طے کر سکے. البتہ یہی ساری چیزیں ذریعہ بنتی ہیں انسان کو ممکن ہے رذائل کی طرف لے جانے کا، اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہو. یہ پورا حکمت ہے. آج جس موضوع پر گفتگو ہونی ہے وہ ہے شجاعت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام. یہ پہلے عرض کیا گیا کہ صرف چند فضائل کی طرف یہاں پر ایک مختصر طور پر اشارہ ہو رہا ہے تاکہ یہ باب کھلے، تاکہ اس باب پر مومنین آئیں، مومنین جوان آئیں، امیر المومنین کے ان فضائل پر آ کر غور کریں، تلاش کریں، زندگی میں جا کر ڈھونڈیں کہ یہ سرچشمہ انہیں معلوم ہو، اس کی لذت کو محسوس کریں. یہ صرف ممبروں کی حد تک اور زبان کی حد تک اور فرش عزا کی حد تک نہ رہے، بلکہ فضائل ہیں در حقیقت انسانی زندگی کے لیے. غلط فہمی میں نہیں رہے انسان، فضیلتیں ہیں معاشروں کے لیے، معاشرے کی زندگی کے لیے. معاشرے کی زندگی ہی فضائل کی بنیاد پر ہے. معاشرے میں اگر فضیلتیں نہ ہوں تو وہ مردہ معاشرہ ہے. یعنی ایک معاشرے میں اگر علم نہ ہو, حکمت نہ ہو, اخلاص نہ ہو, صبر نہ ہو, شجاعت نہ ہو, عفت نہ ہو, جتنی بھی فضیلتیں تصور کر سکتے ہیں, اگر معاشرے میں فضیلتیں نہیں ہیں تو کتنا ہی سب کچھ اس معاشرے میں نظر آ رہا ہو لیکن وہ ایک مردہ معاشرہ ہے, زندگی نہیں اس معاشرے میں. اصلی کام جو کرنا ہے وہ فضائل کو لینا, فضائل کو اپنانا, فضائل میں زندگی گزارنا, فضائل سے آشنا ہونا, فضائل سے قریب ہو کر لذت کو محسوس کرنا, فضائل کو دیکھ کر لذت محسوس کرنا, صاحبان فضائل کو دیکھ کر لذت محسوس کرنا, ان سے محبت کرنا. یہ پورا نظام رکھا اس لیے گیا, دین کو بھی اسی لیے رکھا گیا کہ دین آ کر انسان میں وہ فضیلتیں ایجاد کرے. عرض کیا میں نے, نماز فضیلتیں ایجاد کرنے کے لیے ہے, روزہ فضیلتیں ایجاد کرنے کے لیے ہے, حج فضیلتیں ایجاد کرنے کے لیے ہے, یہ سب فضیلتیں ایجاد کرنے کے لیے. قرآن کہتا ہے روزہ ہم نے اس لیے واجب کیا ہے تاکہ صاحب تقوی ہو جاؤ, ادھر دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِندَ اللّٰہِ اَتْقَاکُمْ, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ با فضیلت انسان وہ جو صاحب تقوی ہے. یعنی رابطہ ہے ان سب کا, سب کچھ کا اصلی مقصد جو ہے وہ ہے فضیلتیں ایجاد کرنا. دولت کمانا بھی پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے, پیٹ انسان کسی بھی طرح بھر سکتا ہے, دولت کمانا بھی در حقیقت فضیلتیں ایجاد کرنے کے لیے. کمائے کسی کا پیٹ بھر رہا ہو یعنی سخاوت پیدا ہو رہی, یہ بھی فضیلت ہے. کسی کی ضرورت پوری کر رہا ہے, سخاوت ہے, یہ فضیلت ہے. صبر, مشکل آئی ہے صبر کر رہا ہے, صبر فضیلت ہے. انفاق کر رہا ہے, انفاق فضیلت ہے. یہ سب کچھ پورا نظام اللہ نے لا کے رکھا ہے تاکہ انسان صاحب فضیلت انسان ہو, کمالات والا انسان ہو, الہی صفات اپنے اندر پیدا کرے. کیونکہ انسان ہے ہی اسی لیے تاکہ اس کے اندر الہی صفات پیدا ہوتے ہوتے یہ خلیفۃ اللہ کے مقامات تک اپنے آپ کو پہنچائے. کی عرض کیا کہ یہ درجات ہیں خلافت الہی کے, کہ جس کے اندر جتنی زیادہ الہی صفات پیدا ہوں گی اتنی زیادہ وہ مقام خلافت الہی تک پہنچے گا. ہاں ممکن ہے کہ کوئی الہی صفات میں اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ اس کو دیکھ کر کہا جائے کہ یہ مظہر صفات پروردگار ہو گیا ہے. انسان کو دیکھا جا رہا ہے لیکن اللہ کی یاد آ رہی ہے. دیکھا انسان کو, مثلا رسول اللہ کو دیکھا جائے اللہ کی یاد آئے, رسول اللہ کی بات سنی جائے اللہ کی یاد آ جائے, رسول اللہ کے ساتھ کوئی سفر کرے اللہ کی یاد آئے, رسول اللہ کے ساتھ عبادت کرے اللہ کی یاد آئے, امیر المومنین کو دیکھے اللہ کی یاد آئے, امیر المومنین کی شجاعت کو دیکھے اللہ کی یاد آئے, امیر المومنین کے علم کو دیکھے اللہ کی یاد آئے. یہ کرتے تھے, کہتے تھے سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ کتنا شجاع ہے یہ انسان, سبحان اللہ کتنا عالم ہے یہ انسان. یعنی دیکھتے تھے انسان کو لیکن اللہ کی یاد کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کمالات در حقیقت اللہ کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کمالات اور فضیلتوں کا اصلی مرکز وہ اللہ کی ذات ہے. توجہ فرمائی آپ نے. تو شجاعت, شجاعت بھی اخلاق کی بنیادی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے, انسانی فضیلتوں میں سے. علماء اخلاق نے چار بڑی فضیلتوں کا ذکر کیا ہے, پورے اخلاقیات کا ایک سسٹم بنایا ہے, اس میں چار بڑی فضیلتیں ہیں, باقی ساری فضیلتوں کو اس کے انڈر میں قرار دیا ہے. اکثر علماء, ہم یہ نہیں کہتے تمام علماء, لیکن اکثر علماء, مثلا جو اس کے پہلے ہم نے ذکر کیا مولانا راقی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی ابھی اخلاق کی سب سے بڑی کتاب جو جامع المعراج السعادہ سمجھی جاتی ہے, اس میں بھی اس کو آ کر انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے. بعض علماء نے اس پر بحث کی ہے, لیکن بہرحال ہے منطقی بات ہے اور سمجھ میں آنے والی. چار بنیادی ترین فضیلت انسان کی قرار دی ہے کہ وہ چار فضیلتیں پیدا ہوں تو ساری فضیلتیں انسان میں پیدا ہو جائیں. وہ چار فضیلتیں کیا ہیں؟ اس میں ایک ہے شجاعت, شجاعت, عفت. عفت کا لفظ ہم سنتے ہیں تو پھر فقط خواتین ہمارے ذہن میں تصور ہوتی ہے, عفت خواتین نہیں, عفت ہر ایک کے لیے, عفیف ہونا ہر ایک کے لیے لازم. مرد اگر عفیف ہو عفت والا تو اس کو کہتے ہیں عفیف, اور اگر عورت صاحب عفت ہے تو اس کو کہتے ہیں عفیفہ. نام بھی کبھی کبھی رکھا جاتا ہے, مرد کا نام عفیف اور عفت کا, خاتون کا نام عفیفہ. تو ایک بڑی فضیلتوں میں سے ایک ہے شجاعت، ایک ہے عفت، ایک ہے حکمت اور ایک ہے عدالت، اور اس کے تقسیم میں بھی ایک بنیاد ہے. بنیاد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو تین اہم طاقتیں دی ہیں، تین اندر انسان کے تین بڑی قوتیں رکھی گئی ہیں. ایک قوت ہے انسان کے اندر غضب کی قوت، غضب. ایک ہے خواہشات و شہوات، ہر انسان کے اندر موجود ہے، فرشتوں میں یہ نہیں موجود ہے لیکن ہر انسان میں یہ خواہشات و شہوات انسان میں موجود ہیں. اور ایک ہے انسان میں عقل، یہ تین قوتیں ہیں. عقل کی قوت، عفت یعنی خواہشات، شہوات اور غضب، انہی سے یہ ساری ایک پوری تقسیم ہے. میں جلدی سے یہاں سے گزر جاتا ہوں، اگر اس کو پورے ڈیٹیل میں بیان کریں، چونکہ علماء نے اس کو تفصیل سے بیان کیا تو وقت زیادہ لگ جائے، میں جلدی سے گزرتا ہوں. قوت شہوات کو کنٹرول میں رکھنے کا نام ہے عفت. قوت شہوات اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو شہوت پرست انسان ہو جاتا ہے، قوت شہوات اگر حد سے کم ہو جائے تو انسان ممکن ہے کہ بھوکا مر جائے، ممکن ہے کہ نسل انسانی آگے نہ بڑھے، ممکن انسان جو ہے اپنی ضرورت کی چیزیں بھی حاصل نہ کر سکے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں سر انسان میں شہوت کی قوت رکھی ہی گئی. شہوت کے معنی عربی والا ہم شہوت کہہ رہے ہیں، عربی میں شہوت کے معنی ہر طرح کی خواہش، اردو میں آ کر خاص جگہ ہو جاتی ہے. مثلا کھانے کی خواہش ہے تو یہ بھی شہوت ہے، اقتدار کی خواہش ہے تو یہ بھی شہوت ہے، دولت کی خواہش ہے تو یہ بھی شہوت ہے، نیند کی خواہش ہے تو یہ بھی شہوت ہے، شادی کرنے کی خواہش ہے تو یہ بھی شہوت ہے. یہ سب جائز شہوتیں ہیں، لیکن یہ شہوتیں اگر اختیار سے باہر نکل جائیں تو یہ خطرناک صورتحال اختیار کر لیتی ہیں. مثلا اقتدار کی خواہش انسان کی بڑھ جائے تو ممکن ہے کسی حقدار کو پیچھے کر کے خود آ کر تخت پہ بیٹھ جائے، یہ اقتدار کی خواہش ہے، جیسا کہ تاریخ میں بہت ہوا اور بہت ہی خطرناک جرائم ہوئے ہیں اس خواہش کو پورا کرنے میں. انسان کی اقتدار کی خواہش بڑی ہوئی تھی، اقتدار کی شہوت بڑی ہوئی تھی، مجھے صاحب اختیار ہونا ہے، میرے پاس اقتدار آنا ہے، لہذا حقدار ترین فرد کو پیچھے کر کے میں اقتدار پہ آ جاؤں. تاریخ میں یہ بہت ہوا، بہت جنگیں ہوئیں، بہت لڑائیاں ہوئیں، بہت مشکلات میں لوگوں کو ڈالا گیا، خود امیر المومنین بھی بہت مشکلات میں پڑے لوگوں کی خواہش اقتدار کی بنیاد پر. سب یہ جانتے تھے کہ امیر المومنین کا حق سب سے زیادہ ہے، سب یہ جانتے تھے، علم کی بنیاد پر، قوت کی بنیاد پر، فہم کی بنیاد پر، رسول اللہ کی وراثت کی بنیاد پر، یہ سب کے لیے ثابت تھا کہ امیر المومنین کا حق زیادہ ہے، لیکن خواہش اقتدار نے وہاں تک پہنچایا. تو ابھی تاریخی بحث میں ہم زیادہ نہیں جاتے، یہ اخلاقی مسئلہ یہ حل ہو جائے کہ انسان میں خواہش رکھی گئی ہے، لازم ہے، اگر یہ خواہش نہ ہو تو اپنی ضرورت کی چیزیں بھی انسان حاصل نہیں کرے گا، مطلب انسان کھانے کی طرف بھی آگے نہیں بڑھے گا کیونکہ خواہش ہی نہیں ہے تو بھوکا مر جائے گا، ہے نا. اگر انسان کو خواہش ہی نہ ہو کھانے کی تو بھوکا مر جائے گا، شہوت نہ ہو کھانے کی، عربی میں اس کو بھی شہوت کہتے ہیں، اس کا اردو میں ترجمہ خواہش ہے. خواہش عربی لفظ نہیں ہے، فارسی لفظ ہے جو اردو میں موجود ہے، عربی میں نہیں ہے، عربی میں کہتے ہیں خواہش. اگر انسان کو شادی کی خواہش نہ ہو تو کیا ہوگا؟ انسانی نسل کا خاتمہ ہو جائے گا. بعض مذہب میں کہا جاتا ہے کہ پاکیزہ لوگ وہ ہیں جو شادی نہیں کرتے، ہے نا، راہب لوگ شادی نہیں کرتے، فلاں پنڈت لوگ شادی نہیں کرتے، یہ لوگ شادی نہیں کر سکتے، کیوں؟ پاکیزگی کے لیے لازم ہے کہ شادی نہ کریں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ بیچارے چاہتے ہیں سالی ہم ہی پاک رہیں، باقی کوئی پاک نہ رہے، کیونکہ اگر آپ کی طرح سب پاک ہو جائیں تو پھر آپ بھی وجود میں نہ آتے، دنیا ہی ختم ہو جاتی. عجیب ہے نا، لاجک نہیں ہے. لہذا خواہش کو ہونا ضروری ہے، نیند کی خواہش ضروری، نیند کی خواہش نہ ہو انسان کے جسم دو تین دن جاتے جاتے بالکل جو ہے اپنے اختیار سے باہر نکل جائے گا، پھر چارج نہیں ہوگا، پھر طاقت نہیں ہوگی. خواہشات اللہ نے رکھی انسان میں کیوں رکھی ہے؟ تاکہ خواہشات کے ذریعے جو اس کے لیے اور اس کے معاشرے کی ضرورت کی چیزیں ہیں اسے جذب کر سکے، اسے لے سکے. لیکن یہ خواہشات اگر حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں تو یہ انسان کبھی درندہ بن جاتا ہے خواہش اقتدار کی بنیاد پر، یہ انسان کبھی شہوت ناک جانور بن جاتا ہے خواہش شہوانی کی زیادہ ہو جانے کی بنیاد پر، یہ انسان کبھی اونٹ گائے کے طریقے سے کھانے لگتا ہے خواہش غذا کے زیادہ ہو جانے کی بنیاد پر. یعنی خواہشات اگر زیادہ ہو جائے، خواہشات کم ہو جائے تو انسان مر جائے گا، نسل انسانی بھی ختم ہو جائے گی. لہذا ان خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے کا نام ہے عفت. توجہ کر رہے ہیں اس مسئلے پر. لہذا عفت صرف ایک خاص مسئلے کو نہیں کہتا جو ہمارے ذہنوں میں ہے، وہ بھی مخصوص کر دیا ہے خواتین کے لیے. مرد کوئی بھی گناہ کرے اس کو کوئی اس کو کوئی الزامی نہیں آیا، نہیں. ہر طرح کی لذت کا، خواہش کا حد سے آگے بڑھ جانے کا نام ہے خلاف عفت. اگر انسان کی خواہش غذا بڑھتی جا رہی ہے، انسان عفت والا انسان نہیں ہے، عفیف نہیں ہے، اس کا شکم عفیف نہیں رہ گیا، اس کی زبان عفیف نہیں، صاحب عفت زبان نہیں ہے، کسی کی نگاہ عفت والی نہیں ہوتی، کسی کا شکم عفت والا نہیں ہے، کسی کی فکر میں عفت نہیں ہوتی. یعنی خواہشات کا آگے بڑھ جانا یعنی عفت کا نہ ہونا، خواہشات کا نہ ہونا یعنی تباہی، یعنی بربادی، یعنی خاتمہ، یعنی انسان کا اور نسل انسانی کا خاتمہ. ان خواہشات کو بیچ میں کنٹرول میں رکھنا یہ ہے عفت. بس ایک فضیلت کیا ہوئی؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت کو کنٹرول میں رکھنا، یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہوئی. دوسری فضیلت کیا ہے؟ دوسری فضیلت ہے شجاعت. شجاعت یعنی کیا؟ یعنی اللہ نے جو دوسری طاقت دی ہے قوت غضب، غضب یعنی غصے کی طاقت، قوت غضب کا حد سے آگے بڑھ جانا یہ ہے ہر ایک پر غصہ کرتے رہنا، ہر ایک سے لڑتا رہنا بغیر ضرورت کے لڑنا، ضروری بغیر ضروری جھگڑے مول لینا، چلتے پھرتے لڑتے پھرتے رہنا، بچوں سے لڑنا، بیوی سے لڑنا، گھر والوں سے لڑنا، حتیٰ ماں باپ سے لڑنا، اللہ سے لڑنا، رسول سے لڑنا، سب سے لڑنے لگتا ہے انسان. قوت غضب کا زیادہ بڑھ جانا ہر وقت لڑائی مول لینا ہے یا نہیں؟ کہ قرآن کچھ لوگوں کی صفت یہ بیان کرتا ہے کہ ان کی مثال کتے جیسی، صرف قرآن نے مثال دی کتے جیسی، وہ بھی کیسا کتا؟ ایسا کتا کہ جس کو چھیڑا جائے تو بھی بھونکے، نہ چھیڑا جائے تو بھی بھونکے، خطرناک ہے. قرآنی مثال ہی ہے، ان کو چھیڑیں تو بھی یلحس، نہ چھیڑیں تو بھی یلحس، یلحس یعنی بھونکنا. کچھ لوگوں کی یہ قوت غضب اتنا اختیار سے باہر نکل جاتی ہے کہ ہر وقت وہ بھونک رہے ہوتے ہیں. قرآنی لفظ میں، اچھا اگر ہم کہتے تو شاید اچھا نہ لگتا، یہ قرآنی اصطلاح ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یعنی زبردستی کو جھگڑا مول لینا، ہر ایک سے جا کر لڑتے رہنا، بڑھتے رہنا، ضرورت نہیں ہے لیکن لڑ رہا ہے، صبر کر سکتا ہے لیکن لڑ رہا ہے، حلم سے کام لے سکتا ہے لیکن لڑ رہا ہے، برداشت کر سکتا ہے لیکن لڑ رہا ہے، سامنے والے کے احترام حرمت کی حفاظت کر سکتا ہے لیکن لڑ رہا ہے، اپنے احترام اور اپنی حرمت کی حفاظت کرتا ہے لیکن لڑ رہا ہے، یعنی اپنے احترام کو بھی خیال نہیں رکھ رہا ہے، لڑ رہا ہے. یعنی کیا؟ یعنی قوت غضب کا کنٹرول سے باہر نکل جانا. قوت غضب اگر کم ہو جائے، جتنی ضرورت تھی اس سے نیچے ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو ہو جائے گی بزدلی، تو ہو جائے گی بے غیرتی، تو ہو جائے گی بے حیائی، تو ہو جائے گی بے شرمی. یعنی کیا؟ یعنی غضب جہاں کرنے کی ضرورت ہے وہاں بھی غضب نہیں کرتا، جہاں پہ غضب کرنے کی ضرورت ہے وہاں بھی غضب نہیں کرتا. حق پامال ہو رہا ہے لیکن غصہ نہیں آ رہا ہے، دین تباہ ہو رہا ہے لیکن غضب نہیں ہو رہا ہے، معاشرہ خراب کیا جا رہا ہے لیکن ہم سے کیا مطلب، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم جو ہے ہم کو غضب نہیں آ، غصہ نہیں آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی فضیلت سے نیچے ہٹ جانا. ادھر اگر ہر ایک پر جا کر لڑنے رہے، غصہ کرنے لگے، لڑائی کرنے لگے، یہ قوت غضب کا کنٹرول سے اوپر باہر نکل جانا. اگر وہ حق بات پر بھی اس کو غصہ نہ آئے، یعنی قوت غضب کا کنٹرول سے نیچے چلے جانا، یہاں سے بزدلی پیدا ہوتی ہے، جبن کہتے ہیں اس کو اصطلاح میں، بزدل ہو جانا انسان کا، بزدلی. اب یہ عراق کے ایسے حالات ہیں لیکن بہت لوگ کہتے ہیں ہم سے کیا مطلب ہے، ہم کیوں جائیں. امیر المومنین کے سامنے ایسے حالات پیدا. امیر المومنین نے ایک کو بھیجا کوفہ, نہیں آیا, دوسرے کو بھیجا, ہم کیوں جائیں. آخر میں امام حسن علیہ السلام کو بھیجنا پڑا کوفے میں. پھر امام حسن نے جا کے جب زوردار خطبہ کیا تو اس میں سے 12,000 لوگ نکل کے آئے جنگ جمل کے لیے, 12,000 لوگ, وہ بھی کم لوگ آئے, لیکن پھر اس کے باوجود بھی امیر المومنین نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کو دعائیں دیں. آ کر انہوں نے یعنی قوت غضب کی کمزوری کہ باطل اپنے مقصد تک پہنچنا چاہ رہا ہو لیکن لوگ خاموش ہوں, ہم سے کیا مطلب ہے, ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم تو روزے رکھ رہے ہیں, ہم تو دیداری کر رہے ہیں, ہم جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے, پتہ نہیں ہمارے بدتمیزی کر دی جائے, نہیں معلوم یہ کر دیا جائے. کیا ہماری حرمت اور ہمارا احترام دین کے احترام سے زیادہ ہے؟ یعنی کیا سمجھتا ہے انسان؟ جب دین کے احترام کی باری آئی تو حسین ابن علی اپنی حرمت کو چھوڑ کر میدان کربلا تک آئے, خود صرف نہیں آئے بیویوں کو اپنے ساتھ لائے. کیا کسی کا احترام جناب زینب کے احترام سے بھی زیادہ ہے کہ کچھ بھی ہو رہا ہم سے نہیں مطلب ہے؟ دوسری قوت ہے قوت غضب. قوت غضب کا حد سے آگے بڑھ جانا اس کو کہتے ہیں تحور, یعنی بھائی ہر ایک سے لڑنا اور جھگڑنا. قوت غضب کا حد سے نیچے آ جانا اس کو کہتے ہیں بزدلی اور جبن اور سستی. قوت غضب کا اپنے کنٹرول میں رہنا اس کو کہتے ہیں شجاعت. توجہ ہے, اپنے شجاعت کی تعریف کیا ہوئی؟ شجاعت کا مطلب یہ نہیں ہر ایک سے جا کے لڑ جائے کہ بہت شجاع انسان ہے, ہم یہ تعریف سمجھتے ہیں شجاعت کی, جو سب سے زیادہ جھگڑے کرتا ہے وہ سب سے زیادہ شجاع ہے. نہ یہ سب سے زیادہ احمق ہے, اور قرآن کی اصطلاح میں سب سے بڑا کتا ہے یہ. حالو تک میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہے اس لیے کہہ رہا ہوں, قلب ہے. قرآن کہتا ہے قلب مثلہم کا مثل القلب, ان کی مثال کتوں جیسی ہے کہ کوئی چھیڑے تو بھی بھونکتے ہیں, نہ چھیڑے تو بھی بھونکتے. یہ نہیں ہے شجاع, ہر بات پہ لڑائی کر رہا ہوں. یہ دو قوتیں ہوئی, میں زیادہ ابھی اندر نہیں جا رہا ہوں چونکہ اس تفصیل سے بحث کی اس کی. تیسری قوت ہے عقل. واضح ہے نا, بھول تو نہیں رہے تھے نا, ایک قوت خواہشات, دوسری قوت غضب. خواہشات کی قوت کو کنٹرول میں رکھنے کا نام ہے عفت, ہر طرح کی خواہش. غضب کی خواہش کو کنٹرول میں رکھنے کا نام ہے شجاعت. عقل, عقل میں بھی ایک حد سے آگے بڑھنا ہے, ایک حد سے پیچھے ہٹنا ہے. حد سے آگے بڑھنا یعنی کیا؟ یعنی ہر ایک کے بارے میں زبردستی شک کر رہا ہو, شبہ کر رہا ہو, وہم ہو, پریشانی ہو, اپنی عقل کو غلط جگہ پہ استعمال کر رہا ہو, عقل کا غلط استعمال, غلط جگہ فکر کر رہا ہو, مریض کر دیا ہو, خود کو پریشان کر دیا ہو. حتیٰ بعض لوگ جو ہے اپنے آپ کو مثلا وضو کرنا ہوا, یہ کرنا ہوا, وہ کرنا, اتنا زیادہ اپنے آپ کو سوچتے ہیں. اللہ نے عقل دی یہاں سوچنے کے لیے نہیں, اتنا سوچے کہ کبھی وضو ہی نہیں پورا ہو بےچارے کو, وضو کر کے آئے پھر کہتے پتہ نہیں وضو ہوا کہ نہیں ہوا, پھر جا کے دوبارہ وضو کرتے ہیں, بار بار چہرے پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, نہیں معلوم کیا, کھال اکھاڑنا چاہتے ہیں, داڑھی نوچنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, داڑھی نوچ رہے ہیں. نہیں, دو مرتبہ ہاتھ پھیر لیا بس, ایک مرتبہ میں نہیں ہوا, دوسری مرتبہ اطمینان ہو جائے, ختم ہو گیا وضو. کتنی بار ہاتھ پھیریں گے, آدھا گھنٹہ ہو جائے کسی کے مثلا وضو نہیں ہو رہا ہو, کپڑا پاک کر رہے ہیں تو کپڑا ہی نہیں پاک ہو رہا ہو, حمام میں گئے تو پوری ٹنکی خالی کر دی, بعض والے بےچارے کیا کریں گے نہیں معلوم. یعنی اتنا سوچنا, غلط جگہ پہ سوچنا, وہم میں پڑنا, وہمیات میں اپنے آپ کو ڈالنا, یہ ہے عقل کا غلط استعمال, غلط جگہ پر زیادہ استعمال. اور عقل کا کم استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ یہ حماقت. حماقت انسان کو کرنا چاہیے لیکن نہیں کرے, دین میں عقل کا استعمال نہیں کرے, زندگی کے بارے میں عقل استعمال, اپنے مقصد کے بارے میں نہیں سوچے, بچوں کے بارے میں فکر نہ کرے, اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچے, بڑی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچے, یہ ہے حماقت. قوت عقل کا اپنے کنٹرول میں رہنے کا نام ہے حکمت, اس کی گفتگو پہلے کر چکے. یعنی بنیادی فضیلتیں بتا رہے ہیں, یہ فضیلتوں کی بنیادیں ہیں. بس تین چیز ہوئی, بہت توجہ کریں, تین چیز ہوئی, تین قوتیں اللہ نے انسان میں رکھی ہیں. خواہشات کی قوت, خواہشات کی قوت کا حد سے آگے بڑھ جانا یہ بھی فضیلت کے خلاف ہے, حد سے پیچھے رہ جانا یہ بھی فضیلت کے خلاف ہے, خواہشات کا اپنے کنٹرول میں رہنا یہ ہے فضیلت جس کا نام ہے عفت, غضب کی طاقت کا حد سے آگے بڑھ جانا یہ تحور ہے, یہ فضیلت کے خلاف ہے، حد سے نیچے رہ جانا یہ بزدلی ہے، یہ فضیلت کے خلاف ہے۔ غضب کی قوت کا اپنے کنٹرول میں رہنا، اس کا نام ہے شجاعت۔ عقل کی قوت ہے، عقل کی قوت کا اپنے حد سے آگے بڑھ جانا، یعنی انسان کا وہمی ہو جانا، غلط جگہ پہ فکر کرنا، یہ بھی فضیلت کے خلاف ہے۔ لیکن عقل کا اپنے کنٹرول سے نیچے رہنا، یہ بھی انسان کو احمق بنا دیتی ہے، بے فکر بنا دیتی ہے، یہ بھی خلاف فضیلت ہے۔ عقل کی قوت کا اپنے کنٹرول میں اعتدال پہ رہنا، یہ ہے حکمت۔ اور ان تینوں قوتوں کو اپنی جگہ پر، صحیح جگہ پہ رہنا اور صحیح جگہ پر اعتدال میں رہنا، اس کو کہتے ہیں عدالت۔ ان تینوں چیزوں سے مل کر ایک چوتھی فضیلت پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عدالت۔ اسی لیے پہلے عرض کیا گیا یہاں پر، پچھلے سال پورا، دو سال پہلے پورا اشرہ پڑھا گیا ہے عدالت پر، یعنی تمام قوتوں کا بیلنس میں رہنا، یہ ہے عدالت۔ لہذا سب سے بڑی فضیلت ہے عدالت۔ اگر فرصت رہی اور دوسرا موضوع پہ نہیں گفتگو، کل شاید تھوڑا عرض کریں آپ کے سامنے کہ امیر المومنین کی ایک عظیم صفت جو ہے وہ کیا ہے، عدالت۔ اصل امیر المومنین کو یاد کیا جائے تو سب سے پہلے عدالت کے ساتھ یاد کیا جائے۔ عدالت کے لیے امیر المومنین نے کتنی قربانیاں دیں، عدالت کے لیے امیر المومنین نے کتنی سختیاں اٹھائیں، عدالت کے لیے امیر المومنین نے کتنا صبر کیا۔ تو یہ ہے چار مجموعی بنیادی صفات کا مجموعہ۔ اس میں ایک فضیلت کیا ہوئی، شجاعت۔ تو شجاعت واضح ہو گیا آپ کے لیے، شجاعت یعنی بے اختیار اقدام کر دینے کا نام شجاعت نہیں ہے، بلکہ عقل کے کنٹرول میں اور حکمت اور عدالت کے کنٹرول میں رہ کر اقدام کرنے کا نام ہے شجاعت۔ لہذا یہ تعریف جو ہمارے ذہنوں میں ہے، کہ حتیٰ ہم یہی اسی تعریف کی بنیاد پر جا کر ہم بڑے انسانوں کو بھی اسی بنیاد پہ سمجھتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں جناب ابو الفضل العباس بہت شجاع تھے، تو شجاعت کے مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر پوچھے ہوئے ہر وقت تلوار کا نکل جانا یہ شجاعت ہے؟ نہیں، یہ شجاعت نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر شجاع لوگوں کی تاریخ لکھی جائے تو آئمہ کے بعد ایک بڑا نام جناب ابو الفضل العباس کا نام ہوگا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، شجاع انسان۔ اور شاید ابو الفضل العباس سے بھی بڑا نام جناب زینب کا نام ہو، شجاعت کے میدان۔ شجاعت تو صرف تلوار چلانے کو نہیں کہتے، شجاع، شجاعت علی کی وارث، شجاعت علی کے وارث جس طرح ابو الفضل العباس میدان کربلا میں تھے، اسی طرح شجاعت علی کی وارث جناب زینب سلام اللہ علیہا کربلا سے لے کر شام تک رہیں، ہر جگہ پہ، ہر میدان میں رہیں۔ توجہ ہوئی آپ نے؟ پس شجاعت کس کو کہتے ہیں؟ تلوار ہی چلنے کا نام شجاعت نہیں ہے۔ ہاں، ضرورت پر تلوار نکلنا لازم ہے، یہ بھی شجاعت کا تقاضا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہ ایک شجاعت یعنی کیا، یعنی کنٹرول میں رکھنا، پھر تلوار کو بھی کنٹرول رکھیں گے، نہیں، جہاں پہ ضرورت پڑے وہاں تلوار بھی نکلے ضرورت کے وقت۔ جناب مالک اشتر کی ایک تعریف امیر المومنین نے کیا کی ہے، جو مالک اشتر وہ ہیں جو امیر المومنین کی نگاہ میں شجاع ہیں، شجاع انسان کی نگاہ میں شجاع۔ مالک اشتر کی تعریف یہ کی ہے امیر المومنین نے، کہ یہ وہ ہے، چند جملے ہم پڑھتے ہیں، امام علیہ السلام کے خط لکھا، جب مالک اشتر کو بھیجا ہے مصر کی طرف تو مصر والوں کو ایک خط لکھا، ایک خط وہ بہت مفصل ہے جس میں حکومت کے سارے اصول بیان کیے گئے ہیں، اور اکاش کی دنیا میں حکومت کرنے والے امیر المومنین کے اس خط کو اگر پڑھیں، حکومت کے بنیادی ترین اصول، تھوڑا بڑا خط ہے، جو خود مالک اشتر کو دیا کہ دیکھو ان معیاروں پر تم جا کر حکومت کرنا، وہ بھی اسی نجر بلاغہ میں خطوط میں۔ ایک خط مصر والوں کو لکھا اور کہا کہ میں کس کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، جانو، اللہ اکبر، یعنی وہ انسان کہ جس کی تعریف امیر المومنین کر رہے ہوں۔ ابھی ہم یہ فخر سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی تعریف کریں، ہم آئمہ کی تعریف کریں، ہم امیر المومنین کی تعریف کریں، پتہ نہیں ہماری تعریف قبول ہے کہ قبول نہیں ہے، لیکن مالک اشتر وہ ہے کہ جس کی بار بار امیر المومنین نے تعریف کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن کی نگاہوں میں مالک اشتر بہت کھٹک رہے تھے، یہاں تک کہ شہید بھی کر دیا، مصر تک پہنچنے نہیں دیا، مصر تک جانے نہیں دیا مالک اشتر کو، راستے میں زہر دلوا کر شہید کیا گیا۔ مالک اشتر کے فرماتے ہیں، اما بعد، سنو اے مصر والو, پہلے مصر والوں کے لیے ایک جملہ کہا ہے, اس کے بعد فرمایا اما بعد فقد بعثت علیکم عبدا من عباد اللہ. یہ میں پرسوں بیان کر چکا ہوں, اگر کسی انسان کی سب سے بڑی فخر, سب سے بڑا فخر کسی انسان کا اور کسی انسان کی سب سے بڑی فضیلت ہے تو وہ عبدیت اور بندگی ہے. مالک اشتر کی پہلی صفت کیا بیان کی, فَإِنِّي بَعَثْتُ عَلَيْكُمْ عَبْدًا مِّنْ عَبَادِ اللَّهِ, میں اللہ کے بندوں میں سے میں ایک بندہ تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. بَعَثْتُ یعنی بھیج رہا ہوں. جس بندے کی صفت کیا ہے, اس کی صفت یہ کہ لا ینام ایام الخوف, وہ خوف کے وقت میں سوتا نہیں ہے, ڈر کے مارے نہیں بلکہ احساس ذمہ داری کی بنیاد پر سوتا نہیں, چونکہ ذمہ داری ایک بہت بڑی فضیلت, اس پہ شاید ہم بیان نہ کر سکیں, بنیادی ترین فضیلتوں میں سے. احساس ذمہ داری کی بنیاد پر مالک اشتر راتوں رات جگتے ہیں, دن دن جگتے ہیں. یہ امام فرما رہے ہیں کہ لا ینام ایام الخوف ولا ينقل عن العداء ساعات الرو, اور خوف کے لمحات میں مالک اشتر دشمنوں سے ہراساں نہیں ہوتے, گھبراتے نہیں ہیں. کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ آ جائے, کتنے زیادہ لوگ کیوں نہ آ جائے, ڈرتے نہیں. امیر المومنین نے اسی نہج البلاغہ میں خود اپنے لیے بھی فرمایا ہے کہ اگر ضرورت کے وقت پورا عرب میرے مقابلے میں, تنہا علی کے مقابلے میں آ جائے تو میں کبھی پیٹھ نہیں پھیروں گا, اپنا رخ نہیں موڑوں گا. ہاں ضرورت ہوئی تو اصل الگ مسئلہ ہے, ضرورت ہوئی تو علی بن ابی طالب بھی اپنی تلوار نیام میں رکھ لیں گے, ضرورت کا مسئلہ الگ ہے, لیکن خوف کی وجہ سے نہیں میں اپنی پیٹھ پھیروں گا کہ کتنے لوگوں سے لڑوں, پورا عرب میرے سامنے آ گیا. پھر امام فرماتے ہیں اشد علی الفجار من حریق النار, مالک اشتر کی صفت یہ ہے کہ یہ فاسق و فاجر لوگوں پر جہنم کی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے. جہنم کی آگ فجار کے اوپر سخت ہو, یہ نہیں کہ معاشرے کو کوئی تباہ کر رہا ہوں کہ ہم سے کیا مطلب, تباہ کر رہا ہوں ہم سے کیا لینا دینا ہے, نہیں. مالک اشتر وہ ہیں کہ جن کی تعریف امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ فاسق و فاجر لوگوں پر جہنم کی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے. اشد علی الفجار من حریق النار وہو مالک ابن حارث اخو المسجد اخو المسحج, وہ نام ملیا کہ وہ کون ہے, مالک ابن اشتر, مالک حارث اشتر, مالک ابن حارث مالک اشتر ہیں, اخو المسحج جو قبیلہ مسحج کے رہنے والے, نام لے کر تعریف, یعنی اتنا اتنے مسلسل جن, اسی نہج البلاغہ میں اسی خطبے کے اسی خط کے آس پاس جا کے پلٹ پلٹ کے پڑھیں تو امیر المومنین نے کبھی ابن عباس کو ڈانٹا, کبھی زیاد کو ڈانٹا, کبھی عثمان ابن حنیف کو ڈانٹا, اور دوسرے گورنروں کو ڈانٹ رہے ہیں, ان کی شکایت کر رہے ہیں, ان کو سختی سے بول رہے ہیں, لیکن جب مالک بشتر کی بات آتی تو مالک اشتر کو اس طریقے سے تعریف کر رہے ہیں. مالک اشتر اہل بیت کے گھرانے کے نہیں ہیں, کسی خاندان عصمت کے نہیں ہیں, رسول اللہ کے گھرانے کے نہیں ہیں, لیکن ممکن ہے کہ انسان فضیلتوں کا سفر طے کرتے کرتے ایسے مقام تک پہنچ جائے کہ امیر المومنین کی زبان میں اس کی صرف تلائی تعریف ہی تعریف آ رہی ہو, امیر المومنین کی زبان اس کے لیے کھلے تو صرف تعریف ہی تعریف سے کھلے. کئی جگہ ہے مالک انہی ناموں میں تین چار جگہوں پہ مالک اشتر کا ذکر, میں صرف ایک پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. فرمایا کہ فاسمعوا له, مالک اشتر کی بات سننا, وآتیو امرہ فی مطابق الحق, اور حق باتوں میں مالک اشتر کی اتباع کرنا, جو حق سے مطابقت رکھنے والی باتیں ہیں اس پہ اتباع کرنا, کہ فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ, مالک اشتر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. سیف اللہ علی بن ابی طالب کی زبان پہ مالک اشتر ہے, بہت ہی بلند مقام, واقعا بہت ہی بلند مقام. فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ لَا كَلِيلَ الذَّبَّةِ وَلَا تَعْتِ الزَّرِيبَةِ. پھر یہاں پر بتاتے ہیں کہ یہ تلوار ایسی ہے کہ جس کی دھار میں کبھی کمی نہیں آتی اور جس کی تیزی میں کبھی سستی نہیں آتی, یہ نہیں کہ تلوار ہو لیکن وہ وقت پر چلے نہیں. اور فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَن تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا, اگر مالک اشتر تمہیں حکم دے کہ نکل پڑو تو تم نکل پڑنا, اور اگر ان امرکم ان تقیموا فقیموا فاقیموا, اور اگر تمہیں حکم دے کہ ٹھہر جاؤ تو ٹھہر جانا. کیوں؟ اس کی وجہ بھی امیر المومنین کیوں, اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِمُ وَلَا يَحْجُمُ وَلَا يُوَخِّرُ وَلَا يُقَدِّمُ إِلَّا عَنْ عَمْرِ, کیونکہ مالک اشتر وہ ہے کہ جو نہ حد سے آگے بڑھتے ہیں نہ حد سے پیچھے رہتے ہیں. جب میں کہتا ہوں آگے بڑھو تو وہ ٹھہرتے نہیں, جب میں کہتا ہوں رک جاؤ تو وہ آگے نہیں بڑھتے. اس کو کہتے ہیں شجاعت. یہ شجاعت ہوئی. تو شجاعت کی صحیح تعریف ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. احمق لوگوں کو شجاع نہیں کہا جائے. تجربہ ہے آپ نے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ بقد آثرتکم, ایک جملہ اور, بقد آثرتکم بہی علی نفسی, اے مصر والو میں نے مالک اشتر کو تمہاری طرف بھیجا ہے تو میں نے تم کو اپنے اوپر پریفر کر کے بھیجا ہے, ورنہ مالک اشتر کی مجھے بھی ضرورت ہے. مالک اشتر کو میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں, میں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہوں, لیکن تمہاری ضرورتوں کی بنیاد پر چونکہ تمہیں نصیحت کی ضرورت ہے, تمہیں مالک اشتر جیسے انسان کی نصیحت کی ضرورت ہے, لہٰذا میں نے اپنے اوپر تمہیں مقدم کر کے مالک اشتر کو بھیجا ہے. اللہ اکبر. ایک مالک اشتر تھا جس کو علی ابن ابی طالب آرزو کر رہے تھے کہ میرے پاس رہے. یہ وہ شجاعت کی تعریف ہو گئی آپ کے سامنے کے امام نے جو مالک اشتر کے بارے میں فرمائی ہے. عزیزو, اسی لیے امیر المومنین کی شجاعت بھی یہی ہے. یہ نہیں کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب صلح کر لو تو بھی غصہ کرنے لگے. امیر المومنین جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں میدان جنگ میں جاؤ تو رک جائیں, رسول اللہ کہہ رہے ہیں آؤ رکو سب لو تو حملہ نہ کریں, رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ صلح کرو تو وہاں پہ پریشان ہونے لگے. نہیں, امیر المومنین نے کیا, امیر المومنین مانی یہ کہ رسول اللہ کہیں تو جنگ میں تو اپنی پوری جان اور پورا وجود لے کر میدان جنگ میں چلے, کہیں کہ یہاں پر رک جاؤ تو رک جائیں, کہیں تبلیغ کرنے جاؤ تو تبلیغ کرنے چلے جائیں, گھر میں حالات جیسے بھی ہوں. گھر کے حالات ایسے نہیں تھے, میں اور جگہوں پہ عرض کر چکا ہوں کہ جب جس وقت امیر المومنین میدان جنگ میں جایا کرتے تھے تو گھر کے حالات کیا تھے. گھر کے حالات ایسے ہوتے تھے کبھی کبھی کئی کئی دن تک گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا. یہ چھٹی ہجری کے بعد مسلمانوں کی اقتصادی حالات اچھے ہوئے جب جنگ خیبر ہوئی, جب جنگ خیبر جیتی گئی, کہ جنگ خیبر میں جو امیر المومنین کا کارنامہ ہے وہ آپ نے سنا ہے. 12 جنگ خیبر یعنی چھٹی ہجری, یعنی رسول اللہ کی وفات کے تقریباً 4 سال پہلے, اس وقت مسلمانوں کے حالات تھوڑا اکنامیکل طور پہ اچھے ہوئے. اس کے پہلے اچھے حالات نہیں تھے. اس کے پہلے جب بار بار جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے تو مسلمانوں کے پاس کھانے کا نہیں ہوتا تھا. جنگ بدر, آج کا دن جنگ بدر کی جیت کا دن ہے, 17 ماہ رمضان جنگ بدر کی فتح کا دن, عالم اسلام کا ایک عظیم دن ہے, جشن کا دن ہے. واقعاً جشن منایا آج انسان. آج جو جنگ ہوئی اس میں 70 دشمن کو, دین کا دشمن, رسول اللہ کا دشمن, ایمان کا دشمن, توحید کا دشمن جو آئے جنگ کرنے کے لیے 1000, اس میں 70 مارے گئے, 70 کے مارتے مارتے سب بھاگ نکلے. ان 70 میں تمام تاریخوں نے متفق ہو کے لکھا ہے کہ 35 لوگ امیر المومنین کے ہاتھ مارے گئے. پہلی جنگ جو بڑی جنگ ہوئی, چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہتی لیکن پہلی بڑی جنگ. اور بدر والوں کو ہمیشہ یاد کیا گیا, بدر کے شہیدوں کو ہمیشہ یاد کیا گیا, بدر میں شرکت کرنے والے مجاہدوں کو, جو اصحاب نے جو شرکت کی تھی بغیر اسلحے کے شرکت کی تھی, صرف ایمان کی طاقت پر, توحید کی قوت پر انہوں نے شرکت کی تھی. لہذا بدر والوں کو ہمیشہ احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا جب تک کہ وہ اپنی صحیح حالت پر باقی رہے. واقعی ان کی بڑی فضیلت تھی. تو امیر المومنین کی شجاعت یہ تھی کہ جو بھی مارکہ پیش آتا تھا, جب میدان جنگ میں جاتے تھے, جنگ بدر ہوئی, جنگ احد ہوئی, جنگ خندق ہوئی, یہ سب وہ حالات ویسے تھے کہ جب ممکن ہے گھر میں, اصل جنگ خندق میں ایسے حالات تھے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, نہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا نہ لشکر میں کھانے کے لیے کچھ تھا. ادھر لشکر بھوکا تھا, ادھر گھر میں بھی عورتیں بھی بھوکی تھیں, پتہ ہے. اور ایسے وقت میں میدان جنگ میں جانا یہ شجاعت تھی. یہ نہیں کہ بچے بھوکے ہیں تو جاؤں کچھ کام کروں, جا کے بچوں کے پیٹ بھروں, ہاں وہ بھی ذمہ داری ہے, لیکن صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا یہ شجاعت ہے. اس قدر بھوک تھی کہ پیٹ میں اپنے پتھر باندھ کے لوگ خندق کھود رہے تھے, جو جنگ خندق میں خندق کھودنی پڑی, لشکر بہت زیادہ آ گیا تھا دشمن کا, بہت بڑا لشکر آ گیا تھا, ادھر کم لوگ تھے, مدینے کے قریب ہی جنگ خندق ہوئی نا, اس قدر بھوکے تھے. چند دن بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ چند روٹیاں پکا کر لائی ہیں, چند روٹیاں پکا کر بی بی وہاں پر لائیں تو رسول اللہ نے لقمہ لقمہ اس کو تقسیم کیا لوگوں نے, لقمہ لقمہ, روٹی روٹی نہیں تقسیم کی گئی. ایسا کرنا مان جائے, یہ روح رسول اللہ نے یہ روح پھونکی تھی لوگوں میں کہ جو ایک لقمے پر کھا کر جنگ میں موجود ہیں, رسول اللہ کے ساتھ موجود ہیں. البتہ ہاں اس میں بہت سارے لوگوں میں اتنی جرات نہیں تھی کہ عمر ابن عبدوس کے مقابلے میں جائے, کل میں پڑھ چکا ہوں, لیکن رسول اللہ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں بہانے کر کے. بعض جگہوں میں ایسا ہوا کہ لوگ بہانہ کر کے بھاگ رہے تھے, کہتے تھے میرے گھر, اسی جنگ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے, اسی جنگ میں, جنگ خندق میں, جا کے سورہ احزاب کو پڑھیں, کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر جو ہے وہ خالی ہیں, گھر کی کوئی حفاظت کرنے والا ہے, گھر میں خطرہ ہے. قرآن کی آیت نازل, یہ صرف بہانہ کر رہے ہیں, بزدل لوگ ہیں, بزدلی کی وجہ سے بھاگنا چاہ رہے ہیں یہاں پر, جو جنگ خندق میں دشمن کا لشکر زیادہ آ گیا اس لیے بھاگنا چاہ رہے. تو ان حالات میں جب امیر المومنین میدان جنگ میں جایا کرتے تھے تو گھر کی حالت کیا تھی, گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا کبھی, گھر میں کھانا اگر صرف جناب زہرا ہوتی تو کہتے ہاں جناب زہرا ہیں, رسول اللہ کی بیٹی ہیں, صابرہ بیٹی ہیں, بڑی بیٹی ہیں, نہیں, گھر کی حالت ایسی تھی, اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے, کوئی ایک سال کا بچہ, کوئی دو سال کا بچہ, کوئی تین سال کا بچہ. مثلا جب جنگ خندق ہوئی ہے تو کتنی ہے, کیا عمر تھی امام حسن امام حسین کی علیہ الصلوۃ والسلام, کیا عمر تھی, ڈھائی سال اور ڈیڑھ سال, اور جناب زینب شاید چند مہینے کی رہی ہوں یا اس کے بعد کچھ مہینے بعد پیدا, جناب زہرا سلام اللہ علیہ حالت حمل میں رہی ہوں, ایسی حالت میں, یعنی حالت حمل میں, ایک وقت میں جہاں دو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور زوجہ جو ہے حمل کی حالت میں ہو, ایسے وقت میں میدان جنگ میں جانا, اور میدان جنگ میں یہ سوچ کے نہیں جانا کہ جا کے جنگ کر کے واپس آ جانا ہے, بلکہ اس ارادے کے ساتھ جانا کہ اے کاش کہ اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو جائے. یہ ہے امیر المومنین کی شجاعت. امیر المومنین یہ ارادہ کر کے نہیں جاتے, جا رہا ہوں تھوڑی دیر جنگ کر کے واپس آ جاؤں گا, بچے ہمارے بھوکے ہیں, بیوی اس نہیں معلوم اس مسئلے پہ توجہ کی گئی, کتنی توجہ کی گئی ہمیں اس, چونکہ عام طور سے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, نگاہیں تاریخ کی نگاہوں سے دیکھیں, تاریخ کی نگاہیں کیا دیکھتی ہیں, تاریخ کی نگاہیں چلتی ہوئی تلوار دیکھتی ہیں, لیکن گھر میں بھوکے بچے وہ تاریخ کی نگاہیں نہیں دیکھ پاتی, تاریخ کی نگاہیں یہ نہیں دیکھ پاتی کہ امیر المومنین نے اپنے بچوں کو کن حالت میں چھوڑا ہے اور میدان جنگ میں آئے, یہ تاریخ نہیں پڑھ پاتی, چونکہ تاریخ کی نگاہیں نہیں دیکھتی, تاریخ تو صرف یہ دیکھتی کہ میدان جنگ میں دو لوگ لڑ رہے ہیں اور تلوار چل رہی ہے, ایک مر رہا ہے اور ایک مار رہا ہے, تاریخ کی نگاہیں یہ دیکھتی ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ جب امیر المومنین گھر سے نکل رہے تھے تو گھر میں کچھ تھا موجود یا نہیں تھا, کس حالت میں بچوں کو چھوڑ کے آ رہے تھے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, کس حالت میں اپنی زوجہ کو چھوڑ کے آ رہے تھے. یہ عہد ہے امیر المومنین, عہد خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو ہم نے یہاں بیان نہیں کر سکے. میں نے عرض کیا کہ یہاں سینکڑوں فضیلتوں میں چند دنوں میں صرف چند فضیلتیں بیان ہو سکتی, ساری فضیلتیں تو نہیں بیان ہو سکتی, وہ بھی بیان نہیں ہو سکتی, صرف اشارہ ہو سکتا ہے. امیر المومنین اس طرح میدان جنگ میں آتے تھے اور صرف پروردگار کے لیے, پروردگار کے لیے نیت کر کے, پروردگار کے لیے شہادت کی آرزو کر کے میدان جنگ میں, جنگ احد میں, بعد کی جنگوں میں امیر المومنین آرزو کرتے تھے, کبھی آگے پوچھتے تھے یا رسول اللہ چچا شہید ہو گئے میں زندہ رہ گیا, یہ جملہ کہنا یعنی کیا, یعنی امیر المومنین بچنے کے ارادے سے نہیں آئے, راہ خدا میں اپنی جان دینے کے ارادے سے آئے ہیں, یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ بچا کے رکھے. آخری دنوں میں جب حکومت ملنے کے بعد امیر المومنین کو جنگ لڑنی پڑی تو وہاں پر اپنے لشکر کی کوتاہیوں کو اور اپنے لشکر کی سستیوں کو اور اپنے لشکر کی بزدلیوں کو دیکھ کر امیر المومنین کہتے تھے میں تو تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتا, واہ ہو تم پر, تمہارے ساتھ میں میدان جنگ میں نہیں جانا, اگر میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں تو صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ شاید میدان جنگ میں مجھے شہادت نصیب ہو جائے, آرزو شہادت میں تمہارے ساتھ جنگ کرنا, ورنہ تمہارے ساتھ تو جانا مجھے گوارا نہیں, آج بھی نہیں معلوم. ہم لوگوں کو دیکھ کر ان کہہ رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں ہمارے چاہنے والے, ان کے ساتھ تو مسلم ہمارے درمیان میں لا کے امیر المومن کو بٹھایا جائے. ہم کہتے ہیں ہم امیر المومن کو چاہتے ہیں نا, یہی جو چوراہوں پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں, ادھر بیٹھے ہوتے ہیں ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, واقعا ہم اس لائق ہیں کہ ہمارے درمیان میں آ کے امیر المومنین کو بٹھایا جائے؟ یعنی امیر المومنین کو لا کر بٹھایا جائے تو ہم بیٹھ پائیں گے وہاں پر؟ ہمارے چہرے میں ہمارے اندر اتنی غیرت ہوگی کہ واقعی امیر المومنین کے سامنے بیٹھ سکیں؟ رسول اللہ کے سامنے جا کر ہمیں بٹھایا جائے. واقعی بہت بے غیرتی چاہے گی انسان کے, ہم اس حالت میں اور کہ جیسے ہی مریں گے امیر المومن آ کے ہماری ساری مشکل حل کریں گے. ہاں امیر المومنین تو آئیں گے, لیکن آپ کس طرح امیر المومنین کو دیکھ پائیں گے؟ ہم کس طرح امیر المومنین کو دیکھیں گے؟ کس طرح اپنے آپ کو پیش کریں گے؟ ہم ہی وہی ہیں, ہم ہی وہ ہیں. صرف راہ خدا میں, اور خوف اگر ہے تو فقط پروردگار کا. کسی نے ایک واقعہ کسی نے آ کے امیر المومنین سے کہا کہ آپ تو کسی سے ڈرتے, آپ بہت شجاع ہیں. شجاعت کا موضوع ہے نا, کہا کہ آپ بہت شجاع ہیں. کہا کیسے میں بہت شجاع ہوں؟ کہا کہ آپ کسی سے بھی نہیں ڈرتے. چونکہ میدان جنگ میں اس نے دیکھا ہے کہ ہر ایک امیر المومنین سے ڈرتا ہے لیکن امیر المومنین کسی سے نہیں ڈرتے. اس نے اسی کو سمجھا کہ اسی کو شجاعت کہتے ہیں. لگا کہ آپ تو بہت شجاع ہیں. کہا کہ کیوں, کس بنیاد پر؟ کہا کہ آپ کسی سے نہیں ڈرتے. کہا اگر شجاعت کا معیار یہ ہے تو پھر تم مجھ سے بھی زیادہ شجاع ہو. کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن وہ اللہ سے بھی تم نہیں ڈرتے. یہ تو نہیں شجاعت کا معیار ہے. ٹھیک ہے ہم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اللہ سے تو ہر وقت ڈرتے ہیں, لیکن تم تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتے. یہ شجاعت کا معیار نہیں ہے. شجاعت بلکہ کیا ہے, نہ ڈرنے کا نام شجاعت نہیں ہے بلکہ وقت پہ قدم اٹھانے کا نام شجاعت ہے. توجہ آپ نے, یہ غلط تعریف لوگوں نے کی ہے کہ جو نہ ڈر رہا ہو کہیں کہ یہ بہت شجاع انسان. امیر المومنین بہت زیادہ ڈرتے تھے لیکن کس سے ڈرتے تھے؟ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے تھے. اور یہ کہا بھی کہ اگر خوف پروردگار نہ ہوتا تو میں بھی بتاتا کہ سیاست کسے کہتے ہیں اور حکومت کسے کہتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. رسول اللہ کے لیے قرآن میں آیتیں آئیں کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں کوئی اپنی طرف سے حکم دوں, میں بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اگر اپنی طرف سے کوئی حکم دوں, میں اپنی طرف سے حکم نہیں دے سکتا, جو بھی حکم گا پروردگار کو حکم. یعنی ہمیں اختیار نہیں ہم جو چاہیں حکم دیں, جو چاہیں اضافہ کریں, جو چاہیں گھٹائیں. یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا اختیار نہیں کہ اللہ کے دین میں ہم کوئی چیز چاہیں گھٹائیں کوئی چیز بڑھائیں. بعض لوگوں نے رسول اللہ سے بڑھ کر بھی اختیار اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے. رسول اللہ کے بعد بھی اختیار لینا چاہے, آج بھی بعض لوگ جو چاہیں گھٹا دیں جو چیز چاہیں بڑھا دیں. نہیں, دین ہے, دین اللہ کا دین ہے. اور اسی لیے امیر المومنین کی تمام شجاعت کا سرچشمہ وہ اللہ پر ایمان ہے. کیوں کسی میں شجاعت, شجاعت یعنی انسان کے دل میں مشکل مرحلے میں ہیجان کی ایسی کیفیت نہ پیدا ہو کہ اپنے اختیار سے باہر نکل جائے. چونکہ جب اختیار سے باہر نکل جائے گا پھر کنٹرول نہیں کر پائے گا. کنٹرول انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب اپنے اختیار میں ہو انسان. جب انسان اپنے اختیار میں نہیں ہوگا, مثلا خوف کا ایک منظر پیش آیا انسان, وہ لوگ جو کبھی اپنے آپ کو بہت شجاع بھی بنتے ہوئے دکھ رہے ہیں بالکل ڈر کے گھبرا کے جا کے چھپ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں ایک ایسی ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اختیار اپنے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, حتیٰ اپنے جسم کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں. چاہتے کہ اپنی ہاتھ کو سنبھالے لیکن ہاتھ لرزنے لگتا ہے, چاہتے کہ پیر کو روکے لیکن پیر کانپنے لگتا ہے. دیکھا ہے کہ نہیں, خود کو دیکھا ہے کسی اور کو دیکھا ہے؟ چاہتے ہیں کہ سنبھالے لیکن خوف کی حالت پیدا ہوگی. جب خوف کی حالت پیدا ہوگی تو انسان جو ہے روک رہا ہے لیکن ہاتھ لرز رہا ہے, روک رہا ہے پیر کانپ رہا ہے, روک رہا ہے, سینہ جو ہے ابلا جا رہا ہے, سینہ اچھل اچھل کر یہی جو کل سر میدان خندق کے لیے آپ کے لیے پڑھا کہ میدان خندق میں لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ ازاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر، آنکھیں پھٹی پڑ رہی تھی خوف کی وجہ سے، نکلی آ رہی تھی، اور بلغت القلوب الحناجر، سینے کے اندر جو دل تھا وہ دل جو ہے وہ حلق تک آ رہا تھا. کبھی خوف کی حالت میں انسان کی نہیں معلوم، جب بچے کبھی تیز رفتار جھولے وغیرہ بٹھائیں تو پتہ نہیں آپ کبھی بیٹھے ہوں گے تو تیز رفتار ایک خوف کی حالت پیدا ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دل جو ہے اوپر آ رہا ہے. جنگ خندق میں یہ حالت تھی، خوف کی وجہ سے لوگوں کی حالت یہ تھی. کہ قرآن یہ کہتا ہے، یہ آیت قرآن ہی ہے، بلغت القلوب الحناجر، ان کے دل لوگوں کے وہ اچھل اچھل کر آ کر حلق میں اٹک رہے تھے، یہ حالت تھی. یعنی محاورہ ہے یہ قرآن، لیکن اسی وقت میں امیر المومنین کے اوپر ذرہ برابر خوف نہیں تھا. گئے اور جا کے پوری شجاعت کے ساتھ، یہ بھی نہیں کہ دشمن نے بلایا ہے، بدتمیزی سے بلایا ہے، جاتے ہی تلوار چلا دیں، نہیں، جاتے ہی پہلے حق کے شجاعت ادا کیا، کہا کہ میں تجھے ایمان کی دعوت دیتا ہوں. دعوت ایمان دے رہے ہیں، اور جب اس کے اوپر اختیار ہوا اور گردن کاٹنے کی باری آئی تو دیکھا کہ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. درگل اصحاب رسول اللہ پریشان ہوئے، کیا کر رہے ہیں علی، یہ علی بن ابی طالب کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کا جو کر رہے ہیں کرنے دو، ابھی آپ یہاں پہ پریشان نہ ہوں. میں اپنے لہجے میں کہہ رہا ہوں البتہ. بعد میں پوچھا کیا ماجرا کیا تھا، ہوا کیوں؟ کہا کہ اس نے بدتمیزی کی تھی، بے ادبی کی تھی، زبان سے بے ادبی کی تھی اور منہ سے بے ادبی کی تھی، لعاب دہن ڈالا تھا. ویسے وقت میں کیا کرنا ہے؟ شجاعت یہاں پہ سمجھ میں آتی، واقعہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں. شجاعت یعنی کیا؟ یعنی قوت غضب کا عقل کے کنٹرول میں رکھنا. یہ چھوٹے موٹے مسئلے میں انسان جو ہے کنٹرول میں کر لیتا ہے. بعض لوگ بےچارے اتنے بزدل ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے مسئلے میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ پاتے، یہ بزدلی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں نا یہ بہادری ہے، وہ جو کسی مسئلے میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر پائے اور لڑ بڑے، کہتے ہیں یہ بڑا بہادر انسان ہے، دیکھو سب سے لڑ جاتا ہے نہ، یہ سب سے زیادہ بزدل انسان ہے. کیوں؟ اس کے پاس اتنی بھی شجاعت نہیں ہے کہ جہاں اس کو اپنے آپ کو روکنا چاہیے تھا وہاں پہ روک سکے اپنے آپ کو، چونکہ بعد میں پچھتاتا ہے. جو بھی انسان بعد میں پچھتا رہا ہو، یعنی اس نے بزدلی کا کوئی اقدام کیا ہے، یہ تحور کیا ہے، یعنی بزدلی نہیں بلکہ تحور. تحور یعنی کیا؟ یعنی کنٹرول سے اوپر نکل جانے والی صفت جو ہوتی ہے. اسی لیے روایات میں جو کہا گیا ہے کہ امام علیہ السلام کے جملہ فرماتے ہیں، لا اشجع من اللبیب، عقل مند انسان سے بڑھ کر کوئی شجاع ہو ہی نہیں سکتا. احمقوں اور بیوقوفوں کو دیکھ کر شجاع نہ کہا جائے. شجاعت امیر المومنین کی نگاہ میں عقل مند، جتنا زیادہ انسان عقل مند ہوگا اتنی زیادہ شجاع ہو. کیوں؟ اتنی زیادہ اپنی قوت غضب کو وہ عقل کے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہوگا، بالکل کنٹرول میں. لہذا امیر المومنین کی تلوار چل رہی ہوتی تھی اور سامنے والا بھاگنے لگتا تھا، تلوار رک جاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ شجاع ہیں. شجاع کا مطلب یہ نہیں کہ بھاگ رہا تھا اور تلوار مار دیں، نہیں، اب بھاگ رہا تو جائے. ایک انسان اگر اپنی جان کے بچا کر بھاگنا چاہتا ہے تو ایک انسان کی جان بچ جائے وہ کافر ہی صحیح، لیکن کافر دشمن ہی صحیح. دشمن اگر اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہے اور ملک سے لڑنا نہیں چاہتا تو ٹھیک ہے، ایک انسان کی جان بچ جائے، وہاں پہ تلوار روک لیتے تھے. اس چلتی ہوئی تلوار کا رک جانا اس کو کہتے ہیں شجاعت، اور چلتی ہوئی تلوار کا اپنی جگہ پر چل جانا اس کو بھی کہتے ہیں شجاعت. فرمایا کہ لا اشجع من اللبیب، دوسری روایت میں فرمایا کہ آفت الشجاعت اضاعت الحزم. شجاعت کے لیے سب سے بڑی آفت یہ کہ انسان غور و فکر نہ کرے، حزم نہ ہو، تفکر نہیں کرے. جب فکر ہوگی تو عقل آئے گی. یعنی اگر کوئی انسان شجاعت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اس قوت کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، بزدل ہے، بزدلی کی حالت ہے، تو اس کو کیسے اس قوت کو اپنے اندر بڑھا سکتا ہے؟ عقل کے ذریعے سے بڑھا سکتا ہے. دیکھا کبھی چھوٹے چھوٹے بچے بہت معمولی چیزوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں, ہے دیکھا ہے نا, کاکروچ سے ڈر جاتے ہیں, حتیٰ بعض لوگ بڑے لوگ بھی ڈر جاتے ہیں, خاص کر خواتین ڈر جاتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈرتے ہیں, جانوروں سے ڈرتے ہیں, اس سے ڈرتے ہیں, بلی سے ڈرتے ہیں, کتے سے ڈرتے ہیں, کیوں ڈر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے. بچے جب بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے, وہ آگ سے بھی نہیں ڈرتے, جانور سے بھی نہیں ڈرتے, شیر کے سامنے بھی لے جا کے رکھ دیا نہیں ڈرتے, شیروں سے بھی کھیلنا شروع ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی عقل کی منزل میں آئے ہی نہیں ہے. عقل جب انسان کی ایک حد تک آتی ہے تو عقل ہی بتاتی ہے کہ کہاں پر ڈرنا چاہیے کہاں پر نہیں ڈرنا چاہیے. عقل ابھی جب زیادہ نہیں ہوتی تو وہ ہر چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں, لیکن اسی عقل کی قوت سے دھیرے دھیرے یہ بچہ جب بڑا ہونے لگتا ہے تو بہت ساری چیزیں جس سے ڈرتا تھا وہ عقل اس کو سمجھاتی کہ نہیں, یہ تو کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے, کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے, کوئی خطرناک چیز نہیں ہے. اسی عقل کو اور زیادہ صحیح جگہ استعمال کیا جائے تو ہر انسان اپنے اندر اور زیادہ قوی شجاعت پیدا کر سکتا ہے. ایک حد تک تو ہم بچے ہو کر بڑے ہوتے ہیں شجاعت پیدا کر لیتے ہیں, لیکن جتنا لازم شجاعت ہے وہ پیدا نہیں کر پاتے. وہ پیدا کرنا ہے تو امیر المومنین کی راہ پر چلنا شروع کر دیں انسان, چونکہ ہے یہ فضیلت ہے. اس لیے رسول اللہ کی راہ پہ چلنا کر پوری قوم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں میدان جنگ میں. یا امیر المومنین کا جملہ ہے کہ میدان جنگ میں جب بہت زیادہ ہیبت اور خوف طاری ہوتا تھا تو ہم سب رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر اپنے اندر طاقت پیدا کرتے تھے. یہ رسول اللہ کی شجاعت تھی. نہیں مانو, آپ نے رسول اللہ کی شجاعت کبھی سنی ہے کہ نہیں سنی؟ نہیں بیان کرتے نا, کہیں نہیں بیان ہوتی, اہل سنت میں بھی نہیں بیان ہوتی, شیعوں میں نہیں بیان ہوتی. میں نے کہا مظلوم ہے رسول اللہ کی ذات, بہت مظلوم ہے. جس طرح 70 سال تک بنی امیہ کے زمانے میں امیر المومنین کی ذات مظلوم تھی اور بہت مظلوم تھی, اس طرح آج کے زمانے میں رسول اللہ کی ذات بہت زیادہ مظلوم ہے. دشمنوں کی طرف سے بھی مظلوم ہے کہ وہ فلمیں بناتے ہیں, وہ کارٹون بناتے ہیں, وہ توہین کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنوں کی طرف سے مظلوم ہے کہ وہ رسول اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں, واقعی نہیں پہچانتے, ذکر نہیں کرتے ہیں. ذکر کرتے ہیں تو بہت معمولی سطحی چیزیں کہ رسول اللہ کیا کھاتے تھے, کیا پیتے تھے, کیا کرتے تھے, کیسے بال تھے, کیسا چہرہ تھا, کیسا یہ تھا, کیسے وہ. رسول اللہ کی شجاعت کا ذکر نہیں کرتے, رسول اللہ کے صبر کا ذکر نہیں کرتے, رسول اللہ کی توحید کا ذکر نہیں کرتے, رسول اللہ کے حلم کا ذکر نہیں کرتے, رسول اللہ کی بردباری کا ذکر نہیں کرتے, رسول اللہ کے تواضع اور بندگی کا ذکر نہیں کرتے, رسول اللہ کی فضیلتوں کا ذکر نہیں کرتے. صرف رسول اللہ کے ساتھ فضیلتوں کا لفظ جوڑا ہی نہیں جاتا, نہ اہل سنت میں نہ شیعہ میں. اللہ اکبر, کہ ساری فضیلتیں رسول اللہ سے ہیں. امیر المومنین کے پاس جو ساری فضیلتیں ہیں امیر المومنین خود بیان فرماتے ہیں, جو کچھ ہے وہ رسول اللہ سے ہمیں ملا ہے. لیکن رسول اللہ کے ساتھ فضائل کے لفظ نہ اہل سنت بیان کرتے ہیں نہ شیعہ بیان کرتے ہیں. اس سے بڑا بھی اور ظلم ہو سکتا ہے؟ مظلوم ہے ذات واقع. یا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر ہمارے اندر قوت پیدا ہوتی تھی. ہم یعنی تمام مصحاب میں سب میں امیر المومنین تو خود شجاع تھے. امیر المومنین کو شاید اتنی ضرورت نہیں, لیکن امیر المومنین سب کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب لوگ گھبرا جاتے تھے, جب لوگ پریشان ہو جاتے تھے, چونکہ ایسے حالات بہت پیدا, اسلامی جنگوں میں ایسے حالات بہت پیدا ہوئے کہ ادھر 300 کا لشکر ہے ادھر 1000 کا لشکر ہے, ادھر 1000 کا لشکر ہے ادھر 3000 کا لشکر ہے, ادھر 3000 کا لشکر ہے ادھر 10000 کا لشکر ہے. عام طور سے یہ حالات تھے جنگیں رسول اللہ کی جنگوں میں. خوب ایسے حالات, ادھر اسلحہ زیادہ ادھر اسلحہ کم ہے, ادھر دشمن آ کر حملہ کرتا ہے ادھر لوگ گھبرا جاتے ہیں. جب وہ گھبراتے تھے تو رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر ان کے اندر قوت پیدا ہو جاتی, قوت قلب پیدا ہوتی تھی. چونکہ شجاعت کا تعلق ہاتھ کی طاقت سے نہیں ہے, قلب کی قوت سے ہے, اور قلب کی قوت رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر پیدا ہوتی تھی. امیر المومنین رسول اللہ کی شجاعت کے وارث ہیں. وہ رسول کی تنہا آ کر کلمہ لا الہ الا اللہ بلند کر رہا ہے پورے عرب کے مقابلے میں, پورے عرب کے مقابلے میں. یہ رسول اللہ کی شجاعت. تو کچھ روایتیں اور تھیں جہاں پہ اور بھی بتایا گیا کہ شجاعت کی کچھ اور صفات ہیں, کہ مثلا شجاع انسان کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. جھوٹ کون بولتا ہے؟ ہمیشہ بزدل انسان جھوٹ بولتا ہے. شجاع انسان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لہذا روایت میں یہ بھی امام علیہ السلام سے حدیث میں کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں, لو تمیزت الاشیاء لکان الصدق مع شجاع وکان الجبن مع الكذب. اگر تمام اشیاء کو جدا جدا کیا جائے, الگ الگ کیا, تقسیم کیا جائے, گروہ گروہ بنایا جائے تمام اشیاء کو, تو ہمیشہ سچائی شجاعت کے گروہ میں جا کے کھڑی ہو جائے گی اور جھوٹ بزدلی کے گروہ میں جا کے کھڑا ہوگا. کتنی خوبصورت تعریف, اتنی اس سے بہتر تعریف اور ہو سکتی ہے؟ اگر تمام صفات کی تقسیم بندی کی جائے, جدا جدا کیا جائے, تو لکانت صدق لکان صدق مع شجاع, سچائی شجاعت کے ساتھ ہے. سچا انسان جھوٹ نہیں بولے گا, سچا انسان, شجاع انسان کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. یہ بزدل بیچارہ ہے کہ ہر بات میں جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ اس کو اپنے دل پر بھروسہ نہیں, اپنی قوتوں پر بھروسہ نہیں, اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں, اپنی کامیابی پر بھروسہ نہیں ہے. لہذا ہر چیز میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, جھوٹ کے ذریعے سے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے, اپنی صلاحیتوں اپنی قوتوں کے ذریعے سے نہیں پہنچنا چاہتا, لہذا جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. دوسری روایت میں خود امام فرماتے ہیں, یہ شرح ابن ابی الحدید میں, ابن ابی الحدید نے لکھا ہے روایت 20 نمبر جلد میں, مسیف الصارم فی کف الشجاع بعزلہ من الصدق. ایک بہت ہی شجاع انسان کے ہاتھ کی تلوار سچائی سے زیادہ باعزت نہیں ہے, یعنی تلوار اس کو وہ عزت نہیں ادا کر سکتی جو سچائی اسے عزت ادا کرتی ہے. سچائی کے بغیر نہیں انسان شجاع ہو سکتا. تو میں صرف آپ کے سامنے شجاعت کی تعریف کر پایا امیر المومنین کی زبان سے اور امیر المومنین کے عمل سے. ابھی آپ جا کر ریسرچ کریں امیر المومنین کی شجاعتیں کہاں سے, شجاعت ہم نے آ کر امیر المومنین کی شجاعت کی شروعات کہاں سے شروع کی, جنگ بدر سے شروع کی, جبکہ امیر المومنین کی شجاعت 10 سال کی عمر میں دعوت ذوالعشیرہ ہی سے شروع ہو چکی تھی. کیونکہ اتنے بڑے مشن میں آ کر رسول اللہ کے وعدہ کرنا حمایت کا بغیر شجاعت کے ممکن ہی نہیں ہے. شجاع انسان چاہیے. آج دیکھیں ایک انسان آ کر دوسرے انسان کی مدد کا وعدہ کرتا ہے لیکن ذرا سا خوف پیدا ہوتا بھاگ جاتا ہے وہاں سے, کہتا ہاں میں تمہارا دوست ہوں لیکن کہاں تک دوست ہوں, وہاں تک جہاں کوئی خوف نہ ہو, جہاں کوئی مشکل نہ ہو. امیر المومنین نے کیسے وقت میں شجاعت دکھائی, امیر المومنین نے کس وقت میں رسول اللہ کی مدد کا وعدہ کیا, اس وقت کی جو امیر المومنین رسول اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا سوائے خاتون جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ. نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, رسول اللہ آگے نماز پڑھتے تھے, پیچھے امیر المومنین نماز پڑھتے تھے. نماز پڑھنے کی حالت میں عرب کے لوگ اونٹ کی آتیں, آج سمجھ رہے نا, پیٹ میں اونٹ کی آنت بہت بڑی ہوتی ہے, جتنا بڑا جانور ہو تو اتنی بڑی آنت ہوگی نا, اونٹ کی آنت لے آ کر رسول اللہ کے اوپر ڈالتے تھے, وہ جھڑی پتھر مار رہے ہوتے تھے, کوڑے پھینک رہے ہوتے تھے, مسلسل اذیتیں کر رہے ہوتے تھے. شجاعت کہاں کہتے ہیں کہ کسی بھی مرحلے میں امیر المومنین نے رسول اللہ کو تنہا نہیں چھوڑا, صرف جنگ احد میں نہیں بلکہ 13 سال کی مکے کی زندگی ہے کہ جہاں پر امیر المومنین نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا. یہ امیر المومنین کی شجاعت کا مکے کا زمانہ ہے. بس یہ شجاعت ہوئی عزیزو. بس تمام کی ہم نے گفتگو وعدہ کر کے بھی نہیں وعدہ پورا کر پاتا, نہیں معلوم کس وجہ سے, شاید آپ زیادہ اچھے طریقے سن رہے ہوتے ہیں اس لیے, یہ بات میں سمیٹ نہیں پاتا اس لیے, نہیں معلوم, بہرحال دیر ہو جاتی ہے. تو شجاعت کی اگر تاریخ بیان کی جائے تو شجاعت کی تاریخ میں کربلا کا ورق بہت ہی سنہرا نظر آئے گا. شجاعت کی تاریخ میں بڑے بڑے نام ہیں, شجاعت کی تاریخ میں ابراہیم کا نام آئے گا, شجاعت کی تاریخ میں موسیٰ کا نام آئے گا. موسیٰ فرعون کے سامنے آ رہے ہیں, میں بیان نہیں کر پایا واقعی, ایسے نہیں فرعون کے سامنے آیا جا سکتا ہے. ابراہیم شجاعت کی تاریخ کے بڑے نام ہیں, انبیاء شجاعت کی تاریخ کے بڑے نام ہیں, رسول اللہ کی ذات شجاعت کی تاریخ کا عظیم ترین نام ہے, امیر المومنین کا نام ہے, اصحاب رسول اللہ ہیں, شجاعت کے میدان میں کہاں کہاں کس طرح آگے رہے. لیکن جب شجاعت کی تاریخ لکھی جائے گی اس میں ایک بہت ہی سنہرا ورق نظر آئے گا, وہ کربلا کا ورق ہے, بہت ہی عظیم ورق, جہاں 30,000 کے لشکر کے سامنے 72 لوگ پوری قوت اور پوری طاقت کے ساتھ ڈٹے ہو. 30,000 کے لشکر کی حالت دیکھ کر بہت سارے لوگوں کے دل ہل جائیں, اور وہ آ کے کرتے بھی یہی تھے. گھوڑوں کو تیزی سے دوڑاتے تھے, چونکہ نیا نیا لشکر آتا تھا, کبھی 2,000 کا لشکر آتا تھا, کبھی 3,000 کا لشکر آتا تھا, کبھی 4,000, بڑا لشکر جو آیا وہ 4,000 کا لشکر. ایسے لشکر آتے تھے, جب کوئی لشکر آتا تھا تو وہ آ کر تیزی سے گھوڑوں کو میدان کربلا میں دوڑاتے تھے, تاکہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ کر کم سے کم بچوں اور عورتوں کے دل دہلا دے. وہ تقاضا کرنے لگے کہ مجھے یہاں پر نہیں رہنا, مجھے یہاں سے نکال کے لے کے چلو. لیکن نہ کربلا کے میدان میں کسی بچے نے یہ تقاضا کیا, نہ کسی بیوی نے یہ تقاضا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ شجاعت کی منزل کو طے کرنے کے لیے آئے تھے, کیونکہ حسین جیسا شجاع ان کے ساتھ تھا, کیونکہ زینب جیسے شجاع بیوی ان کے ساتھ تھی, کیونکہ ابوالفضل عباس جیسا شجاع سپہ سالار ان کے ساتھ تھا. اور ان کی شجاعت یہی تھی, ابوالفضل عباس کی شجاعت یہی تھی کہ مرضی حسین ابن علی کو دیکھ رہے تھے. حسین ابن علی کی شجاعت یہ تھی کہ مرضی پروردگار کو دیکھ رہے تھے. پروردگار کیا چاہتا ہے؟ یہ غلط تعریفیں کی گئی ہیں کہ ہر وقت تلوار نکلتی تھی, کبھی یہ کبھی یہ. حتیٰ پہلے میں عرض کر چکا ہوں, یہاں بھی عرض کر چکا ہوں, کسی بھی مقتل میں یہ باتیں نہیں لکھی ہیں. یہ سب چونکہ ہم نے اپنے اعتبار سے شجاعت کی غلط تعریف کی, اسی تعریف کے اعتبار سے ہم نے جا کر کہانی بنا لی, تاریخ بنا لی, قصہ بنا لیا. ابوالفضل عباس وہ ہیں جو فقط حسین ابن علی کے اشارے کو دیکھ رہے ہیں کہ کب میرا آقا کیا چاہتا ہے, کیونکہ میرا آقا وہی چاہے گا جو پروردگار کی مرضی ہو. السلام علیک یا مطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین ولحسین ابن علی, سب کے مطیع ہیں. اطاعت میں شجاعت ہے. لہذا جب کہا گیا پانی لانے کے لیے تو پانی لینے کے لیے گئے, پانی لے کے واپس پلٹ رہے ہیں, اور اطاعت کی آخری منزلیں طے کر رہے ہیں. اب بھی ہم و غم حسین ابن علی کی ذات ہے, اب بھی ہم و غم دین ہے, دین خدا ہے. ہاتھ کٹ رہا ہے لیکن جملہ زبان پہ یہ جاری ہو رہا ہے, ہاتھ کٹنے کے بعد بھی جملہ زبان پہ یہ جاری ہوتا ہے کہ ہاتھ کٹنے کے بعد بھی, داہنا ہاتھ کٹنے کے بعد بھی ہم دین خدا کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. عباس ابن علی ہیں. واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی عبدا عن دینی. یہ چیزیں کیوں نہیں پڑھی جاتی ہیں؟ یہ چیزیں نہیں پڑھی جاتی اس لیے ہم ابوالفضل عباس کو نہیں پہچان پاتے. دہنا ہاتھ کٹنے پہ ہر جگہ پہ جمع ابوالفضل عباس نے اشعار کہے ہیں. دریا میں گئے ہیں, دریا میں گھوڑا ڈالا ہے, پانی اٹھایا ہے, وہاں پر شعر کہا ہے ابوالفضل عباس نے. دریا سے باہر نکلے ہیں, شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے ہیں. دہنا ہاتھ کٹا ہے تو شعر پڑھا ہے. شعر یہ نہیں کہ پہلے سے کہا ہوا شعر, چونکہ عرب میں جو باصلاحیت لوگ تھے وہ فی البدی شعر کہتے تھے, جیسے جیسے حالات ہوں ویسے شعر کہتے تھے, فوراً شعر کہتے تھے. عرب میں شعر کے اتنا زیادہ رواج تھا اور لوگ آشنا تھے. لیکن عام حالات میں شعر کہنا یہ اور بات ہے, لیکن گھوڑا دریا میں ڈالے ہوئے ہوں اور 30,000 کا لشکر پیچھے کھڑا ہوا, تیر تلوار لیے سلوات, ان حالات میں شعر کہنا, اور وہ بھی اے پانی تیری وجہ سے میرا آقا پیاسا ہے, میرا حسین پیاسا ہے. جب دہنا ہاتھ کٹ گیا تو میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں. جب دہنا ہاتھ کٹ گیا تو فرماتے ہیں واللہ ہے, اس حالت میں شعر کہنا یہ عباس کی معرفت ہے, یہ عباس ابن علی کے شجاعت ہے کہ ایسے وقت میں بھی ہاتھ کٹنے کے بعد بھی فرماتے ہیں واللہ ہے ان قطعتم یمینی انی احامی ابدن ان دینی. ہاتھ دہنا ہاتھ کٹ گیا ہے پھر بھی میں اپنے دین کی حمایت سے باز نہیں آؤں گا. ابدن, ابدن یعنی ہمیشہ, ایک ہاتھ کافی ہے دین کی حمایت کے لیے. میں اپنے اس ہاتھ سے دین کی حمایت کرتا رہوں. ان امام ان صادق الیقینی نجل النبی طاہر الیمینی. میں دین کے وارث اپنے امام کی حمایت کرتا رہوں گا, رسول اللہ کے فرزند کی حمایت کرتا رہوں گا, اس فرزند کی جو صادق ہے, جو طاہر ہے, جو پاکیزہ ہے, جو امین ہے, اس کی حمایت کرتا رہوں. یہ شعر کہتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ہاتھ کٹ چکا ہے, خون بہہ رہا ہے, مشکیزہ سنبھالے ہوئے ہیں اور یہ شعر پڑھتے جا رہے ہیں کہ میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا, میں اپنے دین کی حمایت کو نہیں چھوڑوں گا. کن حالات میں دین چھوڑ دیا جاتا ہے عزیزو؟ کتنے آسانی سے ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں. ابو الفضل عباس ہے, ہاتھ کٹنے کے بعد نہیں میں دین نہیں چھوڑوں گا اور دین کی حمایت, اور آگے بڑھنے کے بعد جب بایاں ہاتھ کٹ گیا, جب بایاں ہاتھ کٹ گیا اور وہ بھی میدان جنگ میں, ایک مجاہد کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں میدان جنگ میں, تصور نہیں کر سکتے ہم, چونکہ یہ حالات سوچنے سے سمجھ میں نہیں آ سکتے, یعنی سوچا نہیں جا سکتا کہ کن حالات سے گزرے گا ایک مجاہد